السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إذ قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وقتاله 30 شهرا، صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، فردہ نشین مائیں اور بہنوں، اس وقت تفصیلی کوئی بات نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تاخیر زیادہ ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا. بس واجب کی تکمیل کے لیے چند گزارشات سامنے رکھ کے ہم اپنی بات ختم کر دیں. عزیزان گرامی، کائنات کے اندر ایک انسان کس طرح وجود میں آتا ہے، اس کی کچھ جزئیات گزشتہ کسی مجلس میں آخر میں رکھی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تجلیات الہیہ کا محور اور مرکز ہوتا ہے. آج میرا موضوع اس کے بعد والا حصہ ہے. گو کہ یہاں کوئی ترتیب قائم نہیں ہے، لیکن ایک عنوان اور ایک موضوع اپنے کچھ مقاصد رکھتا ہے، اور ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کبھی کبھی ایسا کرنا بھی پڑتا ہے. گزشتہ ہم نے کہا تھا کہ جسم انسانی کی پرورش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ تم ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکو، اور اس جسم کے اندر روح انسانی کی پرورش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیون مبارکہ کی ٹھنڈک بن سکے. اب سمجھیے کہ ایک انسان جب پیدا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقتضیات کیا رکھے ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ جل شانہ کا ضابطہ ہے. وہ سب سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس لیے کہ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تمہارے جسم اور روح دونوں کے پیدا کرنے والے اور ان دونوں کے ضروریات کو پورا کرنے والے. کیا انسان ماں کے پیٹ میں رہے، کیا دنیا کی پیٹ میں رہے، کیا قبر کی پیٹ میں چلا جائے، ایک آخرت میں پہنچ جائے اور جنت کی پیٹ تک پہنچ جائے، ہر لمحے میں ہر لحظے میں تعالیٰ جل شانہ کی عنایات اور ان کی ربوبیت کار فرما ہوا کرتی ہے. یہ تجلیات الہیہ ہیں. اب اللہ کا منشا سمجھیے کہ اللہ نے اس انسان کو کیوں بنایا. اس انسان کو اس لیے بنایا تاکہ ہم اللہ کے احسان مند رہیں. اللہ کے احسان مند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ صاحب اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو مرضی ہے انسان اپنی زندگی اس مرضی کے مطابق گزارے. اچھا، پھر اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی زندگی وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اپنی زندگی وہ ہو جائے. اب اس میں ضابطے کی تکمیل کے لیے تعلیمات الہیہ کیا، جیسا کہ ہماری مجالس کا عنوان ہی یہ ہے: درس قرآن اصلاحی بیان. درس بھی ہونا، ساتھ میں اصلاح کا کوئی پہلو بھی ہونا. درس قرآن یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے لوگو، جب تمہارے رب کا حکم آ پہنچے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کرو. جب بندہ اللہ کے غیر کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت پر آ جاتا ہے، یہ اللہ کے احسان مند رہنے کا یعنی ثبوت دیتا ہے اپنے عمل سے. مثلا صاحب نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے انعامات کی وجہ سے اللہ کا احسان مند ہے، اس لیے اپنی ذبیح نیت کو اللہ کے آگے جھکاتا. اللہ کا حکم ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا آدمی روزے رکھنے لگ جاتا ہے، مطلب بنا کہ بندہ اللہ کا احسان مند ہے، اللہ کے منشے کے مطابق زندگی کو گزار رہا. جیسے ہی آپ کے مال پر زکوٰۃ کے لیے سال پورا ہو جائے اور آدمی زکوٰۃ نکالنے کھڑا ہو جائے، تو مطلب بنا کہ آدمی اللہ کا متبع فرمانبردار ہے اور اپنی احسان مندی کا ثبوت اپنے عمل سے دے رہا. جب استطاعت ہو جائے، قابلیت ہو جائے، تو آدمی حج کے لیے روانہ ہونے کو کھڑا ہو جائے، مطلب یہ بنے گا کہ صاحب یہ آدمی احسان مندی کا ثبوت دے رہا. آدمی کے پاس استطاعت آ جائے اور حج کو نہ جائے، مطلب یہ بنے گا کہ احسان فراموش ہے. آدمی کے پاس مال آ گیا اور اس پر سال پورا ہو گیا اور زکوٰۃ نہیں نکل رہی، مطلب یہ بنا کہ احسان فراموش ہے. آدمی کے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا لیکن آدمی روزے رکھنے کو تیار نہیں، مطلب یہ ہے کہ آدمی احسان فراموش ہے. آدمی کے لیے اذان دے دی گئی کہ صاحب اب نماز کو آ جائیے اور آدمی نماز کو نہیں آیا، مطلب یہ ہے کہ احسان فراموش. یہ ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے احسانات کو بھلا دیا، اللہ کی ان تجلیات کو بھلا دیا جس کی وجہ سے اس کائنات میں وجود پایا تھا. نتیجہ یہ بنے گا کہ اللہ خیر مذلت میں اس کو گرا دے. اور اگر وہی بندہ اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو چلاتا ہے، تو مطلب یہ بنے گا یہ احسان مندی کا ثبوت دے رہا ہے، تو یہ شخص وہ ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے حبیب بھی راضی. اب ایسے شخص سے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی عہدیدار ہے اور قانون کے تحت اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور اپنی ڈیوٹی اپنے وقت پر انجام دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے میڈلز ہوں گے، اس کے لیے اعزازات ہوں گے، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اس کے لیے اکرامی تقریبات ہوں گے اور اس کو دنیا بھر کے انعامات سے نوازا جائے گا. صاحب ان کو کیوں اتنے انعامات سے نوازا گیا جبکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر احباب بھی ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ وقت کے پابند ہیں اور یہ اپنی ڈیوٹی کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، یہ ہماری نظر میں معزز ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ یہ عزت دی جائے، یہ اس قابل ہے کہ ان کا اتنا اکرام کیا جائے. دنیا کا مادی نظام یہ ہے دوستو، اللہ کا نظام کیسا ہوگا؟ جب انسان اپنی ضروریات کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے تحت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اعزازات اور اکرامات سے نوازا جاتا. اب اللہ پاک شانہ کا ضابطہ سنیے، اللہ پاک نے انسان کو بھیج دیا تو انسان کے رہنمائی اور اس کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو بھیج دیا. جب قرآن مجید ہمارے درمیان میں آ گیا تو ایک لفظ تھا اور اس لفظ کو عملی جامہ پہنانا دشوار تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. گویا زندگی کے ضابطے کی تکمیل کے آداب سکھلانے کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرما لیا. اب یہ جان لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسی گزاری، جیسے قرآن کے احکامات تھے، جیسا کہ منشاء الہی. اسی بات سے قرآن مجید نے وقتاً فوقتاً انسانوں کی ہدایت کے لیے جن اشیاء کی، جن باتوں کی ضرورت تھی، جس رہنمائی کی ضرورت تھی، ان آیات کو نازل کیا گیا. اللہ عز و جل نے ان آیات کا انتخاب کیا. اس ٹکڑے کے اندر جو ہم نے تلاوت کی خطبہ مسنونہ میں، اس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے عباد کو، یعنی اپنے بندوں کو، اپنی عبادت کی طرف بلایا ہے. عبادت میں یہاں مجموعی طور پر کل عبادات ہیں، چاہے وہ عبادات ایمانیات کی لائن کی ہوں، وہ عبادات جسمانیات کی لائن کی ہوں، وہ عبادات اخلاقیات کی لائن کی ہوں، وہ عبادات معاملات کی لائن کی ہوں، وہ عبادات معاشرتی پہلو کی ہوں، ہر عبادت اس میں داخل ہے. یعنی ہر وہ خیر کا کام جس کے کرنے سے نیکی ملنے کی امید ہے، سمجھ لو وہ عبادت میں داخل ہے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب جس موقع پر جو کام کرنا ہے وہی اللہ کا امر ہے، اس وقت میں اللہ کے منشے کے مطابق کرنا عبادت ہے. فرمایا کہ اب اللہ کے منشے کے مطابق کرنا اللہ کے منشے کے خلاف نہیں کر. اب سمجھ میں نہیں آیا، مضمون تھوڑا گاڑا ہو گیا، تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی تفہیم کے لیے. میرے دوست، ایک بچہ جوان ہو جائے تو اللہ کا امر ہے کہ شادی کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھلایا کہ صاحب ایسا کرنا چاہیے. جب وہ آدمی شادی کر رہا ہے تو یہ اللہ کے امر کے مطابق کر رہا ہے. طریقہ نبوی پہ کرا تو سمجھیے عبادت، اور طریقہ نبوی کے خلاف کرا تو سمجھیے عبادت کے بجائے معصیت. اللہ کا امر آ جائے تو اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے منشے کے مطابق کرا تو عبادت، اور اللہ کے منشے کے مطابق نہیں کرا تو سمجھیے معصیت. یہ ہے منشا اللہ عز و جل کا. اس کے بعد میں اخلاقی پہلو پر اللہ عز و جل نے روشنی ڈالی اور فرمایا اللہ کا عبدو اللہ حالانکہ یہ وہ جملہ ہے کہ اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے ہر گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور جب کوئی بڑی بات ہوتی ہے نا تو اس کے مقابلے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اتنی ہی پائیدار اور اتنی ہی مضبوط اور اتنی ہی قدردانی والی اور اتنی ہی عزت والی ہوتی ہے۔ مثلا اللہ فرما رہے ہیں کہ میری مانو، بڑی بات ہوگی کہ چھوٹی بات ہوگی؟ بڑی بات ہوگی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میری ماننا اس وقت پورا ہوگا جب رسول کی مان کے چلو گے۔ بات کے لیے شخصیت کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے وزن رکھتی ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون؟ اب یہاں پر جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ مجموعی طور پر ساری عبادات کو اس میں شامل کر لیا گیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اخلاقیات کی لائن میں سب سے بلند ترین ہستی کس کو بنایا؟ سب سے بلند ترین ہستی والدین کو بنایا۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، یعنی اپنی عبادت کے بعد سب سے بہترین اخلاقی عبادت یہ ہے، وبالوالدین احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ۔ یہ ہے ہمارا یہاں سے اصلاحی بیان۔ ایک تو تھا درس قرآن، دونوں ساتھ ساتھ تو چلتے رہیں گے۔ تقسیم آپ کر لیجئے کون سا درس قرآن ہے اور اس میں کون سا اخلاقی اور اصلاحی بیان ہے۔ ہم تو اجمالی طور پر بات رکھ کے ختم کر دیں گے۔ پہلا عنوان، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اس میں ہر عبادت داخل ہے۔ مثلا رکوع اور سجود کا کرنا اللہ کے غیر کے لیے روا نہیں، طواف کا کرنا بیت اللہ کے علاوہ روا نہیں، اور اسی طرح تلاوت اور دعا اور نذر و منت، یہ ساری جو عبادات کے شعبے ہیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، غیر اللہ کے لیے روا نہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اخلاقی عبادات کے پہلوؤں میں سے ایک عبادت کو اجاگر فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو وبالوالدین احسانا، انسان کی زندگی کے اندر نشیب و فراز اللہ نے اپنی قدرت سے رکھے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ تھا، بے حیثیت تھا، گزشتہ ہم نے اس کی تفصیلات بیان کر دی کہ انسان مجبور محض تھا، تصوف کی ایک اصطلاح بھی اور اس کی یعنی اس کے پیچھے جو اللہ عز و جل کی تجلیات ہیں وہ بھی بیان کر دی گئی۔ مجبور محض پر تجلیات الہیہ پڑی تو کائنات میں وجود پایا، جب اس کائنات میں آیا تو اس کے بعد وہ کیا حیثیت رکھتا تھا؟ مثلاً ایک چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہو، جو شیرخوار ہو، اس کو آپ کہیں کہ صاحب بیٹے آپ چل کے مجھے جو ہے بازار سے فلاں چیز لا کے دے دو، آپ لا کے دے گا؟ ارے وہ تو اپنے پیٹ کا درد نہیں بتا سکتا، اپنے سر کی تکلیف نہیں بتا سکتا، اپنی بھوک کا احتیاج ظاہر نہیں کر سکتا، وہ بچہ بلا آپ کے کس کام کا تھا؟ لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ اسی کے لیے اللہ کے احکامات قرآن میں اتارے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جیسے بچہ تھا، بے حیثیت تھا، انسانی نظام جو ہے بے حیثیتی سے شروع ہوتا ہے، ایک حیثیت پر پہنچتا ہے، پھر بے حیثیتی کے ساتھ تنزل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تعمیری نظام ہے، انسان کا تعمیری نظام۔ جیسے ایک انسان گھر بناتا ہے تو جس وقت گھر بن رہا ہو، ابھی سیمنٹ کچی ہو، کوئی ہاتھ لگانا چاہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں بابا، اس کو ہاتھ مت لگائیے کہ گر جائے گا، اس کے گرنے کا غم نہیں، آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ یہ تھوڑا سا اچھا آدمی رہا، اخلاقیات کی لائن کا تھوڑا سا جاننے والا رہا تو کہے گا کہ آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے روک رہا ہوں، ورنہ اندر تو یہی رہتا کہ وہ گر گیا تو اس کا مصیبت کون اٹھائیں گے۔ وہ ہمارے زمانے کا معاشرہ اسی پہلو پہ چل رہا ہے میرے دوست۔ جب وہ گھر بن رہا ہے تو وہ نقائص کا کپا ہے اور کمزوریوں کی آماجگاہ ہے، اور جب وہ بن کے مکمل ہو جاتا ہے تو سمجھیے کہ وہ مکان ایک جوان بن جاتا ہے۔ جیسے آج کل نوجوان ہیں ماشاءاللہ، سب کڑیل ہیں اور جن جاتے ہوئے بھی بڑے فخر محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں سینہ تنا کر اور آستین چڑھا کر پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا بکتے رہتے ہیں۔ میرے دوست، یہ جوانی جو ملی ہے یہ اسی نقص سے نکل کر کمال پر آئی ہے، تو اپنا وہ نقص بلا دیا، جب جوانی میں آئے تو سرکشی میں آ گئے، شیطنت پر آ گئے، غرور اور تکبر کی آماجگاہ بن گئے۔ یہ غرور اور تکبر کو اللہ کیسے گراتے ہیں؟ جیسے ایک بنیاد کھڑی کی جائے، وہ کمزور تھی، اس کے بعد اس میں جوانی آئی تو وہ ہمیشہ اکڑ کے رہی، کبھی جھکنا اس نے نہیں سیکھا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہی بنیاد کے ساتھ وہ عمارتیں گرا دی جاتی ہیں یا گر جاتی، اگر گرائی نہ جائیں تو خود گر جائیں گی۔ مثلاً تعمیر کب تک باقی رہے گی؟ 100 سال کی گارنٹی ملے گی، 200 سال کی گارنٹی ملے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ مکان کی چھت گرے گی، پھر دیواریں گریں گی، پھر ایک ویرانہ بن جائے، اور کیا ہو؟ بس یہی ایک انسان کی کیفیت میرے دوستو ہے کہ یہ جوان، یہ بچہ تھا، بے حیثیت تھا، نقائص کے آماجگاہ تھا، جوانی کی قوتیں اللہ عز و جل نے عطا فرمائی۔ اب جب جوانی ملی تو آدمی اکڑنے لگا، غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا، اور پھر یہی آدمی کو اس کے غرور کا نتیجہ اس کو اسفل سافلین کی طرف لے جاتا ہے۔ علی حافظ صاحب نے تلاوت کی سورۃ 3 کی، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين. एक जमाने की उमंगों उमंगों के साथ और धड़कते दिल के साथ एक कुव्वत वाले जिस्म के साथ इंसान खड़ा हो गया, लेकिन वो यह भूल गया कि उसको एक दिन कहाँ पहुँचना है। उसको याद दिलाने के लिए कुछ निशानियाँ तआला जल्ल शानहु उसके सामने पेश करते जाते। अभी बालों में सफ़ेदी आने लगी है, अभी कमर झुकने लगी है, अभी घुटनों में दर्द बढ़ने लगा है, अब उसके बाद चलने के लिए किसी सहारे का मोहताज होने लगा है। ऐसे माहौल में अखलाकी तालीम हमारे अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें क्या दे रहे हैं? ऐसे माहौल में हमारे परवरदिगार आलम हमें ये रहनुमाई दे रहे हैं कि देखो, ये हर इंसान के साथ है, इसकी वजह से किसी को नकायस का कुप्पा नहीं समझ सकते। मुमकिन है कि उसकी जवानी अच्छी रही हो, इबादात की फील्ड में, मामलात की फील्ड में, अखलाकियात की फील्ड में, माशरती पहलू पर वह हुस्न खूबी के साथ ज़िंदगी को अंजाम दे रहा हो, लेकिन अल्लाह का निज़ाम तो है। मसलन एक घर है और घर उम्दा है, आप उससे राहत उठाते रहे, अब एक वक्त आया है तो आप खुद उसको गिरा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो नाकाफी हो रहा। तो अब आप क्या बोलेंगे, वो घर अच्छा नहीं था? बोलेंगे घर तो अच्छा था, लेकिन ज़रूरत कुछ और है, इस वास्ते उसको गिराया जा रहा है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, बाद लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और उस वक्त ज़रूरत कुछ और होती है तो मौला तआला का निज़ाम चलना शुरू होता है, वही अब धड़ाधड़ दुनिया से जाने लगता है। तो इस पहलू की जो निशानदेही है उसमें ये बतलाया जा रहा है कि हर इंसान के साथ में एक ऐसा वक्त आने वाला है कि आदमी बचपन से लेके लड़कपन में और लड़कपन से लेके जवानी में कदम रखता है, लाजिमन रखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि रखें, अल्लाह की मर्ज़ी रही तो बचपन में उखड़ जाते, और अगर उनकी मर्ज़ी रही तो लड़कपन में चले जाते, और उनकी मर्ज़ी रही तो जवानी में बिछड़ जाते, और उनकी मर्ज़ी रही तो बुढ़ापे तक ज़िंदगी मिल जाती। ये उनकी नियमतें उगना है, जब चाहें दें, जिसको चाहें दें, जहाँ चाहें दें, जब तक चाहे दे के रखें, और जब उनकी मर्ज़ी हुई वो निकाल लें, उनकी जागीर है, वो जो चाहे करें कर सकते, हमारी तो जागीर है। लेकिन निज़ाम जो चल रहा है उसमें अखलाकियात भी कुछ माना रखते हैं और वो भी इबादात के शोबे में दाखिल है। इसी वजह से अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ उसने सलूक के और अच्छे किरदार की तालीम दी। फरमाया वा बिलवालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। देखो ख़ास तौर पर उस वक्त में, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, जब तुम्हारे सामने यानी तुम्हारी जवानी में, तुम्हारे यानी उस वक्त में जबकि तुम्हारी कुव्वत जिस्मानी आवाज पर हो, उस वक्त में जब तुम देखोगे कि तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, कमर झुकने लगी है और कुछ सहारे की ज़रूरत है, कुछ माली मदावा किया जाना है, कुछ दवा दारू के ज़रिए से खिदमत की जानी है, कुछ उनके साथ अपने एहसान का मामला करना है, हालांकि वो एहसान नहीं है, वो कैसे नहीं है वो भी बता देता अगर वक्त होता। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी चंद अल्फाज के अंदर वो बात भी रख दी जाए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाने कि ये निज़ाम है अल्लाह का, और इस निज़ाम के पीछे अल्लाह का दूसरा निज़ाम है, इस इबादत को औलाद के हक में सवाब का जरिया बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसलिए कि दुनिया का एक मादी निज़ाम है, आदमी तरक्की करना चाहता है और तरक्की के अंदर उसके पास औकात जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। जब औकात कम होते चले जाते हैं तो लोगों की दर्दमंदी दिलों से निकल जाया करती है। आदमी किसी दूसरे की खिदमत करना अपने आप के ऊपर बोझ समझने लगता है। ये वो ज़माना है जो आगे आएगा या पीछे चला गया, वल्लाहु आलम। लेकिन इस ज़माने में ये है कि माँ बाप की खिदमत भी बोझ मालूम होने लगी। अगर किसी के यहाँ उनके माँ बाप हैं और बुढ़ापे की हालत में पहुँच गए, नौजवान कहता साहब मेरे एक को खिदमत ज़रूरी है, क्या दूसरे बेटे नहीं हैं, दूसरे बेटियाँ नहीं हैं? अरे बेटियाँ तो पराई घर की होती हैं, वो तो अपने घर चली जाएंगी। बेटे किस लिए पैदा किए? बेटे इसलिए दिए ताकि उसको खिदमत करे, वो माँ बाप की खिदमत करे और खिदमत करके सवाब कमाए। इसलिए कि तेरे पास वक्त नहीं है, और उस वक्त को बचा कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एहसान किया कि इनकी खिदमत करके सवाब कमा ले। हदीस मुबारका में आया है कि एक शख्स अपने दिल में एक तमन्ना रखता है, बड़ी अजीब तमन्ना है, मैं बैतुल्लाह का हज करूँ, मैं सफ़ा और मरवा के दरमियान में सई के लिए चक्करें काटूँ, मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ करूँ, मैं मीना में क़याम करूँ, मैं अराफात में जाके खड़ा रहूँ और दुआएं करूँ, मैं मुज़दलिफ़ा का क़याम करूँ और वहाँ से कंकरियाँ चुन लूँ, फिर मीना पर आऊँ तो रमी जिमार करूँ, फिर हलक क़ुरबानी करूँ और हलक करूँ, फिर अल्लाह के घर का तवाफ़ करूँ। बड़ी अजीब तमन्नाएँ आदमी के इंसान के अंदर होती हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तू गरीब इस्तेआत नहीं है तो महरूम हज भी नहीं है। फिर उसका तरीक़ा भी बताया, ज़ाबता बताया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप पर मोहब्बत की एक नज़र डाल ले, एक हज मकबूल और एक उम्र मकबूल का सवाब दिया जाए। एक तो यह है कि आदमी यहाँ से चला जाए, वहाँ जाकर ये सारे अमाल करे, पता नहीं कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ, मुमकिन है कि वहाँ तुझसे कोई गलती हो गई, उससे अल्लाह और खफा हो गए, क्योंकि जैसा मकाम मुकद्दस है
उसी एतबार से गुनाह भी बढ़ जाता है। वहां जाके बदनजरी हो गई तो यहाँ करा तो छोटा गुनाह था, वहां करा तो बड़ा गुनाह हो गया ना। अगर वहां जाके कोई गलत काम हो गया, यहाँ करता तो कम गुनाह होता था, वहां करा तो बढ़ गया। तो मेरे दोस्तों वहां जाकर भी कभी कभी महरूम हो जाता है, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी ये है कि अल्लाह ने अपने बंदे को अपने घर में रखा और फरमाया कि अपने माँ बाप पर मोहब्बत की एक निगाह डाल ले, एक हज मकबूल और एक उम्र मकबूल का सवाब दे दे। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी ऐसा तो बेशुमार मौके पर दिन में किया जा सकता है। अल्लाह ने फरमाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा तो क्या अल्लाह के खजानों में कोई कमी आ जाएगी तुम्हें देते हुए? तुम्हें देते हुए अल्लाह के खजानों में कौन सी कमी आ जाएगी? अल्लाह के खजानों में कोई कमी आने वाली नहीं। जितनी मरतबा मोहब्बत की नजर डालोगे उतनी मरतबा सवाब देगा और उसके खजाने में रत्ती बराबर की कमी नहीं आने वाली, उसकी इनायात कम नहीं होने वाली। तो मेरे दोस्त, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ये जो निज़ाम है इंसान को सवाब देने के लिए, क्योंकि इसके पास औकात नहीं है, औकात नहीं है तो खुलूस कम हो गया। अब कोई दोस्त भी मिल जाए जॉब के वक्त में, मुलाजमत के वक्त में, तिजारत के वक्त में, आदमी दिल में कुटता है कि साहब ये पता नहीं मेरा वक्त बर्बाद करने क्यों आ गया। एक वो दौर था कि आदमी सिर्फ सलाम करने के गर्ज़ से बाजार जाया करते ताकि सवाब कमाए, ये दौर भी आ गया। तो मेरे दोस्त, आदमी का मिलना आदमी के लिए दुश्वार हो गया। ऐसे हालात में आदमी किसी दूसरे की क्या खिदमत करेगा? खुद अपने घर में अपने माँ बाप की खिदमत कर लिए, ये सआदत है तेरे हक में, और इस सआदत के बदले में हम तआला जल्ले शानहु बड़े इनामात से सरफराज करेंगे। इसी ज़िमन में दो अहादीस मुबारका, एक माँ की फजीलत के बाब में और एक बाप की फजीलत के बाब में वारिद हुई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। देखो लोगो, तलाश करने के लिए, जस्तजू करने के लिए बाजारों में भटकते फिरने की ज़रूरत नहीं है, जन्नत तुम्हारे माओं के कदमों के नीचे। एक सहाबी ने इस पर आकर पूछा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माँ बाप की कितनी खिदमत करूँ और मेरा सबसे ज़्यादा हक किस पर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ का। उन्होंने कहा फिर किस पर है? कहा तेरी माँ का। उन्होंने कहा फिर किस पर है? कहा तेरी माँ का। फिर किस पर है? चौथी बार पूछा तब कहा कि तेरे बाप का। उसके बाद अलाकरब फलाकरब, जो जितना करीब रिश्तेदार है उसका उतना ज़्यादा हक है। तो हमने तीन मरतबा जिसका नाम लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसी को बुलाया हुआ। अब वही माँ कुड़ती है कि साहब मेरा बच्चा मेरी मानता ही नहीं, मैं हज़ारों मरतबा कहती हूँ सुनता ही नहीं, कोई तावीज़ दे दो, कोई दुआ बता दो, मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार है। तुझे उसका फरमाबरदार खुद होना चाहिए था, वो तेरे लिए तावीज़ें और झंडे पलीते करते फिर। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि तू उसकी खिदमत करे ताकि उसके बदले में अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे जन्नत दे। इसलिए कि उसकी खिदमत, उसके पाँव दबाते रहना, उसकी इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी को गुजारना, ये मेरे अपने घर की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, मेरे दोस्तों कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा अव किलाहुमा। अगर तुम्हारी किस्मत पर है कि दोनों मिल जाएं तो मजीद किस्मत बढ़ जाती है कि माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, बाप की भी खिदमत कर, माँ की भी खिदमत कर, ये तेरे ऊपर अल्लाह का मजीद एहसान। अगर दोनों में से एक भी मिल जाए तो तेरे लिए बसा गनीमत है कि इस नेमत उज़्मा का सही इस्तेमाल कर ले। अव किलाहुमा, दोनों में से कोई एक मिल जाए। फला, यहाँ तक के फरमाया फला तकुल लहुमा उह, फला तकुल लहुमा उह, और एक के लिए नहीं फरमाया, दोनों के लिए फरमाया। चाहे माँ बाप दोनों मिले, चाहे माँ मिले, चाहे बाप मिले, तेरी जिंदगी में कभी माँ की किसी बात पर या बाप की किसी बात पर अगर किसी ने ये कहा उह, समझ लो उसकी जिंदगी अजीर्ण हो गई, जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। और हम समझ रहे साहब मैं तो अच्छी जिंदगी गुजारा, मेरे से क्या गलती हुई, मैं कहाँ पर गलत साजिश करा, मेरे को कहीं को ऐसी मुसीबत आ रही, कहीं को मेरे को ऐसे परेशानी आ रही, खाली एक बार उफ बोला तो ये जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये मेरे अपनी किताब में नहीं है, कुरान मजीद में है। उफ उफ बोलते हैं ऐसी बात को, जैसे इतनी बड़ी बात मेरे को बोल दिए, अगर कभी माँ ने कहा कि बेटा थोड़ा पानी पिला दे, पानी पिलाने का से नौकरा नहीं है मेरे को बोल रहे, ये भी उफ में दाखिल है। अगर कोई आदमी को माँ या बाप ये कहे कि बेटा मुझे पानी पिला दे और वो बेटा किसी और से कहे कि तुम जरा पानी पिला दो, ये भी हुक्म दाखिल है। उस पर वाजिब है उस वक्त कि जब माँ कहे पानी पिला या बाप कहे पानी पिला तो खुद उठे, ना कि दूसरे को कहे, खुद जाना पानी हाथों में लेना, अपने हाथों से ला के देना अगर वो पी सकती हो खुद अपने हाथ से, नहीं तो अपने हाथों से पिलाना, ये वाजिब है एक औलाद पर। और किसी को इस वाजिब का पता ही नहीं, खाली ईशा के बाद तीन रकात वाजिबुल वितर इतना पता है, बाकी जो वाजिबात है उनका किसी को इल्म नहीं। तो मेरे दोस्त, इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें कुछ अखलाकी पहलुओं की इबादतें हैं, उन अखलाकी पहलुओं की इबादतों में एक इबादत माँ बाप की इताअत है, और ये इबादत अज़ीमुश्शान इबादत है। یہ ایسی عبادت ہے کہ اس وقت اللہ عز و جل دوہرا عذاب دیتے ہیں اور دوہرا ثواب دیتے ہیں، یعنی ان کی فرما برداری پر دوہرا ثواب اور ان کی نافرمانی پر دوہرا عذاب۔ اب وہ کیوں؟ دو طرح کی احسانات کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہاری پرورش کرے، تم اس پرورش کا غلط استعمال کرے یا ان کی اطاعت اور فرما برداری کے بجائے نافرمانی کی زندگی گزارے، اس وجہ سے۔ دوسرے اس لیے کیونکہ آپ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ نے بول دیے تھے، انہوں پیدا کرے تھے ہوں گے، نہیں کرے تھے ہوں گے، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کرے بول کے بھی مان لیا جائے، تب بھی اس طرح اللہ عز و جل کی نافرمانی لازم آتی ہے، اس طور پر دوہرا گناہ ملتا، خدمت کرے تو دوہرا ثواب ملتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی کو کسی کے آگے جھکنے کی تعلیم نہیں دی، بڑی عجیب کمال کی بات، کسی غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکانا روا اور جائز نہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے بعد والی آیت میں تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَقْفِقْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، خفض کہتے ہیں جھکا دینے کو اور ذل کہتے ہیں دونوں کانوں کو، وَقْفِقْ لَهُمَا اپنے ماں باپ کے آگے جھکا دو جَنَاحَ الذُّلِّ اپنے دونوں بازوؤں کو۔ دونوں بازوؤں سے کیا مراد ہے؟ ایک تو جسم ظاہر کے وہ بازو جو آپ کو نظر آتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں، جس کو ہم سر کہتے ہیں، جسے ہم گردن کہتے ہیں۔ اب اس سے دوسرا مطلب نکالیے کہ دوسرا مطلب یہ ہے گردن جھکانے کا کہ کسی کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، کسی کی فرما برداری کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ جناح الذل کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، اس سے ایک مراد تو مفسرین اور محدثین نے بیان کی ہے تاکہ وہ تمہارے سر پر اپنا دست شفقت رکھیں اور دعا کر سکیں، اور دعا ماں باپ کس کو دیتے ہیں؟ جو فرما بردار ہوگا، نافرمان کو تو کوئی دعا نہیں دیتا۔ ایک مطلب یہ بنا، دوسرا مطلب یہ بنا کہ وہ اس وقت دعا دیں گے جبکہ تم ان کی خدمت کرو۔ ایک اور مطلب بنے گا، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر فرمایا من الرحمہ، ایسا نہیں کہ آپ زبردستی اللہ میں کا حکم ہے بولے جھک گئے اٹھ گئے ہاں چلو بس ہو گیا اب مجھ سے اور نہیں ہوتا، ایسا چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے اندر نرمی ہونا، ندامت ہونا، ان کی صحیح خدمت نہیں کر سک رہے اس لیے شرمندگی ہونا، اور ان کی خدمت کرنے کا عزم و حوصلہ ہونا، ارادہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کرنے کے پخت ارادے میں موجود رہنا، اور کبھی بھی اگر غلطی ہو جائے تو ان سے معافی مانگ لینا، یہ تمام حقوق ہیں جو جناح الذل میں من الرحمہ میں داخل۔ پھر اس کے بعد بھی فرمایا تم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، اتنی خدمت کرا نظام پھر بھی آپ حق نہیں ادا کر سکتے۔ ایک روایت ہے، اس کو غالباً حدیث میں بھی نقل کیا گیا لیکن حدیث کے اعتبار سے ممکن ہے کہ اس میں ضعف ہو، لیکن یہ واقعہ مستند ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ طواف سے کعبہ کر رہا ہے اور اس کے کاندھوں پر اس کی ماں سوار ہے۔ جب وہ طواف سے فارغ ہو گیا تو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ امیر المؤمنین، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، اپنے گھر سے چلا بیت اللہ پہنچا، طواف کیا، سعی کیا، منا کا قیام کیا، اس کے بعد عرفات گیا تو پیدل گیا، ماں کو اپنے کاندھوں پہ سوار رکھا، مزدلفہ آیا تو ماں کو اپنے کاندھوں پہ سوار رکھا، وہاں سے پھر میں منا آیا تو ماں کو کاندھوں پہ سوار رکھا، پھر وہاں سے جو اعمال ہو چکے اس کے بعد طواف افاضہ کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، میں نے طواف بھی کر لی اور سعی سے بھی فارغ ہو گیا، گویا ایک معنوں میں حج کے ارکان پورے کر لیے، اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے میں نے حج کرا دیا، بتلائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ تو پوچھتا ہے کہ تو تیری ماں کا حق ادا کر دیا، واللہ انہوں نے قسم کھا کے کہا، درد ذہن میں تکلیف کی شدت کی وجہ سے جو آہ ماں کے سینے سے نکلی ہے اس ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں لے سکا، کہاں دودھ کا حق ادا کرنا، کہاں 9 مہینے تک مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ میں تیرا بوجھ سنبھالنا، اور کہاں 2 سال کی مدت تک تیری تمام ضروریات تو ضرورتیں کر لیتا، تیری حاجتوں کو پورا کرتی، تو لباس گندا کر لیتا، تیرے لباس کو بدلتی، اپنی نیند کو تج دیا اور قربانیوں پہ قربانیاں دیتی رہی، تو پوچھتا یہ حقوق ادا ہو گئے؟ ارے درد ذہ کی تکلیف میں جو ایک آہ نکلی ہے اس آہ کا بدلہ نہیں ادا ہوا۔ اب میرے دوست ہم سوچیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا روش چل رہی ہے، کوئی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، پھر نفسی ہی اپنے قلب پہ نظر کرے وہ کس لیے خدمت کر رہا ہے، یا تو لوگ کیا کہیں گے اگر میں ان کو ایسا چھوڑ دیا تو، اس لیے خدمت کر رہے ہیں، یا یہ کہ اب ان کا میرے علاوہ کون ہے اس واسطے خدمت کر رہے ہیں، یہ اس لیے تاکہ انہوں جلدی مر گئے تو ان کی جائیداد میرے نام پہ آ جائے۔ اللہ پورے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ماشاء اللہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب ایسے ہوں، ممکن ہے آپ جیسے کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، سب میرے جیسے تھوڑے ہوتے ہیں، تو میرے دوستوں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے، ماں باپ کی دعاؤں کے لینے کے لیے خدمت کر رہے ہوں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہوں کب جلدی مرتے، کب ان کا مال میرے حصے میں آ جائے گا، کب یہ مکان میرا نام ہو جائے گا، کب یہ دکان میرے نام ہو جائے گی، کب یہ تجارت و ملازمت میرے نام ہو جائے گی، انہوں جلدی مر گئے تو اچھا ہے، ان کا پیڑا پاک ہو گئے تو اچھا ہے، ان کی خدمت کرتے کرتے تھک گیا مگر انہوں پھر بھی خوش نہیں رہتے، اب وہ جیسا بہو سمجھائیں گے ویسا بیٹا بولیں، ہماری بہوؤں کو بھی اللہ توفیق دے۔ میری تو میری پیاری بہنوں، برا نہ ماننا، ایک حقیقت یاد دلاتا ہوں، وہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح تم چل کے اپنے گھروں سے، اپنے میکے سے آئی ہو، جس طرح تمہیں جنا ہے عثمان، اسی طرح تمہارے شوہروں کو جنا ہے تمہاری ساس، فرق کیا ہے؟ بس اس نے تمہیں جنا اور تمہارے شوہر کو عثمان نے جنا ہے۔ ایک ماں کے آنگن سے نکل کے دوسرے ماں کے آنگن میں آئی ہو تو ان گھرانوں میں لڑائیاں ڈال کر آپس میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یہ کوشش کرو کہ مجھ سے اس گھر کی کتنی خدمت ہو سکتی ہے، یہ اخلاقی عبادت ہے، یہ ضروری نہیں ہے تم پر واجب اور فرض تو نہیں ہے۔ اب شاید مسائل بھی جانتے ہوں، یہ کہنے لگیں گے صاحب میری شوہر کی خدمت مجھ پہ واجب ہے، ماں بقیہ ساس کی خدمت، سسرے کی خدمت اور فلاں کی خدمت اور چنا کی خدمت مجھ پہ لازم نہیں ہے، تو بے شک آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن اخلاقی کچھ فرائض بھی بنتے ہیں، فریضہ بنتا ہے، ان اخلاقی فرائض کی پیش نظر کم سے کم یہ سوچیں کہ بھائی میرے شوہر کی عزت و وقار کو باقی رکھنا ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی، اور عورت اس وقت میں نظروں سے گر جاتی ہے جب شوہر کو کانا پھوسی کر کے اپنے ماں باپ یعنی شوہر کے ماں باپ سے متنفر کر دیتی، یہ دو طرح سے ذلیل و خوار ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ کائنات کے اندر اپنے سسرال میں بدنام ہو جاتی ہے، دوسرے اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بیٹے کو ماں باپ سے دور کیا، اس کا عذاب کس کے کاندھوں پہ جائے گا؟ ان بہنوں کے کاندھوں پر، وہ بھی تو ہماری اسلامی بہنیں ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے تو کس کو سمجھائیں؟ اور ہمارے بھائیوں کو بھی عقل ہونا چاہیے، بھائی گھر ہے، جب چڑیاں ایک سے چار ہوتی ہیں تو کھنکھناہٹ ہوتی ہی ہے، آواز آتی ہی ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں، کبھی بچوں کے لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بڑے لڑ لے رہے، بچے نادانی میں لڑ لیتے ہیں، ان کو سمجھا بجھا کے الگ کر لیں، بھائی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ رہ گیا مسئلہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اختلافات کا پیدا ہونا، تو یہ اختلاف پیدا ہونے ہی نہیں چاہیے، جس کے اندر یہ اختلاف پیدا ہوا دو بڑا عذاب اس پر ہوگا، میں نے پہلے ہی دلیل دے دی، اب مزید دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ یہ ماں باپ ایک نعمت عظمیٰ ہے اور ایسی عظیم الشان شخصیت ہے، جہاں اللہ عز و جل نے اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں اخلاقی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت کو ماں باپ کی اطاعت گردانا ہے۔ جیسے مثلا کہیں ایمان کے ساتھ اللہ نے نماز کو لایا تو فقہا اور محدثین اور مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے جو ایمان کے بعد سب سے محترم الشان ہے، یہ عبادات جسمانیہ کہلاتی ہیں۔ اب بتلائیے میرے دوستوں کہ جو عبادت اللہ عز و جل اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر رہے ہوں اور اس عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے کرنے یعنی اخلاقی عبادت کے کرنے کا فریضہ دے رہے ہوں، تو وہ جن کے لیے خدمت کا حکم دیا جا رہا ہے یا جن کی خدمت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کتنے عظیم الشان ہوں گے، ان کی شخصیت کا اندازہ کرنا اس بات سے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارے اوپر جو ذمہ اور واجب ہے وہ ماں باپ کی خدمت، وقت اللہ جناح الذل من الرحمہ، اتنا کر کے بھی تم حق نہیں ادا کر سکتے، حق نہیں ادا کر سکتے، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا دیا کہ ہم کتنا حق ادا کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے۔ اب سنیے کہ جب ہم حق نہیں ادا کر سکتے تو کیا یہ اللہ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ اگلا لفظ پڑھو اللہ کا حکم معلوم ہو جائے گا، اللہ کو پتا ہے کہ تم اتنی خدمت کر کے بھی ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے مولا میرے ماں باپ نے مجھے جنا اور اپنے پیٹ میں پرورش کی اور جب میں دنیا میں آ گیا تو میری ضرورتوں کا تکفل کیا اور میری تمام تر بیماریوں میں وہ اپنے ہوش و حواس کھوتے رہے اور اپنا مال مجھ پہ نچھاور کیا، اپنی نیندیں مجھ پر قربان کی، اپنی خواہش نے مجھ پر نثار کر دی، اب اے اللہ یہ ضعیف اور کمزور ہو گئے، میں ان کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سک رہا ہوں، آپ اپنے کرم سے ان پر رحم کا معاملہ فرما، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما رب بیانی صغیرہ، بالکل اسی طرح شفقت اور مہربانی کے ساتھ رحم فرما جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ عز و جل کا ایک دوسرا نظام چلتا ہے، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے دوسری حضرت لقمان کے بارے میں، اب مفسرین کے اپنے اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ ولی اور متقی تھے، کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا اور داؤد شریعت داؤدی پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ اللہ عز و جل نے حکمت و دانائی کو ان پر کھول دیا، یہاں تک کہ مشہور ہے کہ وہ جس درخت کے پاس سے گزر جاتے وہ درخت پکار کے کہتا ہے کہ لقمان میرے اندر فلاں بیماری کی شفا ہے، آپ مجھے توڑ لیجیے، اتنا ان کا تقدس بتلایا اور ان کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کے دلائل اللہ نے دیے۔ اب چاہے وہ ولی رہے ہوں یا نبی، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کو وہ تعلیم پر غور کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی تو ہے نہیں، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جو ہیں ان کی حیثیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اتنا کہہ دینا ایمان کی کمال کے لیے کافی۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کے بارے میں جو احکامات ہیں، یا حضرت لقمان نے جو اپنے بچے کو نصیحت کی، اس کا پہلا جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرك لظلم عظیم ووصينا الانسان بوالديه، اس کے بعد والا جو جملہ ہے، دیکھو دنیا کے اندر سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں، اس کے بعد سب سے افضل ترین اخلاقی عبادت ماں باپ کی خدمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے شرک مت کرنا، اس لیے کہ سب سے گندا بلکہ سب سے ناپاک انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد کر دینے والا جو عمل ہے وہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، ایسا بڑا ظلم کہ جس نے پیدا کیا تم نے اسے فراموش کر دیا، جس نے اپنی تجلیات کا محور و مرکز بنایا تم نے اسے بلا دیا، جس نے تم پر احسانات کیے اس کے احسان فراموش بن گئے، اتنی ساری چیزوں کو جمع کر کے فرمایا لظلم عظیم، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، یعنی سب سے عظیم ترین عبادت توحید اور سب سے عظیم ترین گناہ شرک، وہاں توحید کے بعد عبادت اور عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت، اور یہاں پر شرک کے فوری بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وصیت کی تو اس بات کی کہ اپنے ماں باپ کو مت بھولنا، اپنے ماں باپ کو مت بھولنا، اس لیے کہ تمہارا جو جنم ہے، یہ جو تمہاری پیدائش ہے، یہ جو تمہاری افزائش ہے، یہ انہی کے احسانات اور ان کی کرم فرمائیوں کا نتیجہ ہے۔ کتنے واقعات اخبارات میں ہم نہیں پڑھتے کہ بچہ پیدا ہوا اور کسی نے اسے اٹھایا اور ایک کپڑے میں باندھا اور کسی کو کچرے دانی کے پاس، کسی کوڑے کرکٹ کے پاس ڈال دیا، اگر ہمیں ایسا ڈال دیا جاتا تو ہمیں ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا۔ اب دوسرا اخلاقی ضابطہ تھا وہ یہ کہ تمہیں دودھ پلائے یہ ماں پر ضروری نہیں تھا، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے ماں پلائے یہ اخلاقی عبادت ہے، ورنہ وہ کسی کو بھی دے سکتی تھی، لیکن اس نے اپنا خون جگر دودھ کی صورت میں تمہیں پلایا تو اس نے اتنا بڑا احسان کیا، ہم اس کے احسان کو بھول رہے ہیں جبکہ ہماری روزی وہی دودھ تھی، وہی دودھ تھا اس کی وجہ سے جس میں انسانی کی پرورش ہوئی۔ تو ایسے حالات میں جو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے عبرت کے واسطے حکایات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین میں صحراؤں میں ایک بدو کو دیکھا، کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے بڑا غصہ ہوا، وہ بھی بیوی کے کہنے پر، اور ایسا غصہ ہوا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا اور لے جا کے جنگل و بیابان میں چھوڑ دیا باپ کو۔ کہتے ہیں کہ جب باپ کو اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تو اس کے بعد پلٹ کے آیا، جب پلٹ کے آیا اور اپنی زندگی جیسی جوانی میں گزرنی تھی گزر گئی، ایک آخری لمحہ بھی اس کی زندگی میں آیا، وہ یہ کہ اس کا بچہ بھی جوان ہو گیا، اب اس بچے کی بھی شادی ہوئی، جب اس بچے کی شادی ہوئی تو اس بچے کی بیوی نے بھی اس بچے کو سمجھایا کہ تیرے باپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اس نے سوچا کہ چلو اس کا پیڑا ہی پاک کرو، لے آ جائے اسے لے آ کے فلاں جنگل میں ڈال کے آتا، جہاں پر صحرا ہی صحرا، جہاں ریت ہی ریت ہے اور جہاں بازار ہے ریت کا اور اس سے ہٹ کے کچھ نہیں، جب ہوائیں چلیں گی تو ریت کے طوفان چلیں گے اور ریت کے اسی طوفان میں دب کے دفن ہو جائے گا، دفن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے بھی اپنے باپ کو ایک تھیلے میں ڈالا اور چل دیا، جب اس صحرا میں پہنچا اور اس کو نکال کے چھوڑنا چاہتا تھا تو ادھر ادھر اس بوڑھے نے دیکھا اور کہا کہ بیٹے یہاں نہیں چھوڑنا، تھوڑا اور آگے لے جا کے چھوڑ۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ اس نے کہا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس اور تھوڑا آگے لے کے چل۔ جب اور تھوڑا آگے لے گئے تو اس نے کہا اور تھوڑا آگے لے چل، تھوڑا اور آگے لے گئے تو کہا کہ پھر اور تھوڑا آگے لے کے چل، جب تھوڑا اور آگے لے گیا تو کہا کہ ہاں بس یہاں چھوڑ۔ اب جاتے ہوئے وہ مڑ کے جا رہا تھا تو باپ نے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹے اتنا یاد رکھ لے کہ میں نے تجھ سے ایک بات کہی تھی کہ وہاں نہیں یہاں چھوڑ، اس کی وجہ تو نے نہیں پوچھی۔ اس نے بیزارگی سے کہا کہ بول دو اب کیا بولنا چاہ رہے آخری وقت، یعنی تمہاری آخری خواہش کیا ہے بول دو بولنا چاہتے۔ اس نے کہا کہ بیٹے جب میں جوان تھا میری بیوی نے بھی مجھے یہی سمجھایا تھا، میں نے بھی اپنے باپ کو یہی لا کے ڈالا، आज नतीजा ये है कि मैं बूढ़ा हो गया और तू मेरे मेरा बेटा हो के जवान हो गया, और जब तू जवान हुआ तो मुझे ला के यहाँ डाला। मैंने देखा है कि तेरी बीवी हामिला है, मुमकिन है कि उसके बेटा हो जाए, कल को वो भी जवान हो जाएगा, तो फिर उसके बाद तेरा मकाम यही यही तुझे आना है, इस जगह को अच्छी तरह से देख। जब वो जाने लगा उसी हाल में बाप को छोड़कर, कहते हैं रात में ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। अब ज़ियारत कभी तंबीह के लिए होती है, कभी शौक के लिए होती है, कभी इज़ाफ़त ईमान के लिए होती है, उसके अजीब पहलू हैं। अब उस बात का मौका नहीं है कि तफसील के साथ उस पहलू पर बात डाली जा सके या रोशनी डाली जा सके। बस इतना सबक के लिए, नसीहत के लिए समझ लीजिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। उसने अपने बाप के साथ वैसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, तू अपने बाप के साथ ऐसा करा तो तेरे साथ कैसा होगा। तो मेरे दोस्त, अब हम अपनी जिंदगियों में गौर करें कि हमारे यहाँ भी औलाद होगी, और जब वो औलाद जवान होगी तो वो हमारे साथ क्या मामला करेगी। वही मामला करेगी जो हम अपने माँ बाप के साथ रवा रखेंगे। जिसको हम जायज समझेंगे वो उसको वाजिब समझेगी, जिसको हम वाजिब समझेंगे वो उसको फर्ज समझेगी। अगर हम उनकी खिदमत को वाजिब समझ के करेंगे, हमारी औलाद वाजिब समझ के हमारी इताअत करेगी, और अगर हम उनकी नाफरमानी करेंगे और वो गुस्से की हालत में, तनफ्फुर की हालत में, और फिर उसके बाद जब हम अपनी औलाद से तवक्कुआत रखते हैं तो हम अहमक है, बेवकूफ़ है हम। क्योंकि हमारी ख्वाहिशात और हमारी तमन्नाएं तो ये हैं कि हम जब बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो हमारे बच्चे हमारा सहारा बने, हमारा बोझ उठाने के काबिल और लायक हो जाएं। अरे तुम्हें भी तो अल्लाह ने जवान बनाया है, तुम्हें भी तो कड़ियल बनाया है, तुम्हारे बाजुओं में भी तो ताकत और कुव्वत दी है, तुम्हारे पैर भी जमाए हैं। अब वो भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं जो तुम्हारे साथ उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं कि तुम हमारी खिदमत करो, इसी वास्ते तो तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारी निगहदाश्त की। आज इस जवानी में हम अपने माँ बाप को बुला रहे हैं, तो मेरे दोस्त याद रखो, हमसे बड़ा अहमक और हमसे बड़ा जालिम और जाहिल कोई। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा बतला रहा हूँ आखिरी बार, वो ये है कि अल्लाह ने शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी को बयान करना। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी। यहाँ तक की रिवायत में आया है कि बरात की रात वो मुकद्दस रात है जिसमें बनू कल्ब की बकरियों के बालों के मकदार में हक आला जल्ले शानो अपनी नजर तवज्जो के साथ, अपनी करम फरमाई के साथ लोगों के बख्शिश के ऐलान फरमा रहे होंगे। ऐसे मौके में भी जिसकी माफ़ी नहीं होगी वो माँ बाप का ना होगा। तो ये जो बची कुछ ज़िंदगी है दोस्तों, इस बात की कोशिश करना, अगर किसी के माँ बाप मौजूद हैं तो वह एक सआदत है, नेमत उज़्मा है, उनकी खिदमत कर लो, दुनिया और आखिरत समर जाएगी, बन जाएगी। और अगर उनकी नाफरमानी के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो हम भी अपने बुढ़ापे में चैन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और फिर आने वाली ज़िंदगी वहाँ तो पूछ होनी ही है, और परवरदिगार आलम की हुज़ूरी में जवाब देना है। हमारे पास क्या जवाब है वो उसको तैयार कर लीजिए। अल्लाह हम सबको उसने अमल की तौफीक बख्शे, और अपने माँ बाप को नेमत उज़्मा समझ कर उनकी खिदमत की सआदत अल्लाह हम सबको मरहमत फरमाए, और हमें सआदत से महरूम फरमाए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك وصلي وسلم وبارك على حبيبك سيد المرسلين والحمد لله